جو کرتا کہ تو چھپ کے اگلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مرشد ناو مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جل جلالہ و تعالی شاہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے گئے جنت کے راستے جنت کے راستے جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے اللہ سے ملاتے گئے سنت کے راستے سنت کے راستے سنت کے راستے. یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد ناو مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں ان حسینوں سے نظر بچانے میں ان حسینوں سے نظر بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں ان حسینوں سے نظر بچانے میں ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تو بڑی غزلیں سناتا تھا، جب کمر جھک گئی، پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا اور منہ میں ایک دانت بھی نہیں رہا تو اب وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ کیسا دوست ہے؟ یہ دوست نہیں ہے، یہ فراڈی ہے، چکر باز ہے، الو نمبر ون ہے، موتیا ہے، پکا بدماش ہے۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع، کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں، فضل کا آسرا لگائے ہیں، کام بنتا گئے فضل سے اختر، کام بنتا گئے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، یہ مرشد نواب مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ سب کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ جو میں اشعار پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید عشرت میر صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں، وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہ خمرے کو گل تو کبھی تر گلے کل، وہ خمرے کو گل تو کبھی تر گلے کن،
نگے جام مینا عطا گورگی ہے نگے جام مینا عطا گورگی ہے وہ خمرے کو گنتو کبھی تر گلے نگے جام مینا عطا گورگی ہے کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں با وفا گو رگے ہیں رہے عشق میں با وفا گو رگے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں با وفا گو رگے ہیں خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا گو رگے ہیں ہم اب اہل صدق و صفا گو رگے ہیں خوشی اپنی گن کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر اب اہل صدق و صفا گو رگے ہیں کبھی پی رہے گئے لگو آرزو کا کبھی پی رہے گئے لگو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں کبھی پی رگے گئے لگو آرزو کا کبھی پی رگے گئے لگو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں مٹا کر خودی با خدا گو رگے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رگے عشق میں با وفا گو رگے ہیں
جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں سب کہتے ہیں ماشاءاللہ
مبارک تجھے وہ اے عشق ندامت مبارک تجھے وہ اے عشق ندامت نگے باب الفت کے واگو رگے ہیں نگے باب الفت کے واگو رگے ہیں مبارک تجھے ہو مبارک اے عشق ندامت نگے باب الفت کے واگو رگے ہیں یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا گو رگے ہیں کرم ان کے ہر دم عطا گو رگے ہیں یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا گو رگے ہیں کرم ان کے ہر دم عطا گو رگے ہیں ایشان کرم گئے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا گو رگے ہیں
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے
محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں، کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں، کہ سلطان تان گو کر گدا گو رگے ہیں، کبھی پی رگے گئے لہو آرزو کا، مٹا کر خود ہی باغ خدا گو رگے ہیں.
جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دے ماشاء اللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار مدینہ مربارہ سے واپسی میں ہوئے، نعت شریف کے اشعار.
یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بھلا جانے کیا جامو مینا عالم، بھلا جانے کیا جامو مینا عالم، تیرا کیف گئے خوش خرام مدینہ، تیرا کیف گئے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہو مد نظر احترام مدینہ، ہو مد نظر احترام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ.
کے جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہتے ہیں ماشاءاللہ.
نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, جو پاگے گا دل میں پیغام مدینہ, جو پاگے گا دل میں پیغام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ ہے نظام مدینہ, سکون جگہ ہے نظام مدینہ. سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ ہے نظام مدینہ, سکون جگہ ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے.
ہو آزاد اختر غمِ دو جگہ سے, ہو آزاد اختر غمِ دو جگہ سے, جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ, جگ ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب کیا ماشاءاللہ
یہ رتبہ کیجیے کتاب آفتاب نسبت مع اللہ، یہ 1998 میں حضرت والا کا جنوبی افریقہ کا 8th سفر ہوا تھا، یہ اس وقت کے ملفوظات ہیں جو پورے میرے خیال میں تمام اس میں حضرت کی تمام زندگی کے ملفوظات آ گئے ہیں، شاید ہی کچھ رہ گئے ہوں لیکن اکثر جہاں تک میں دیکھا ہے اس میں یہ گویا کہ انسائیکلوپیڈیا ہے حضرت کا. اس وقت 5 رجب 1419 ہجری مطابق 27 اکتوبر 1998 بروز منگل، مسجد حمزہ لینیشیا جنوبی افریقہ، بعد فجر بعد مغرب دو نشستوں میں یہ بیان مکمل ہوا. اس کا نام ہے لذت اعتلاف قصور، شائع بھی ہو چکا ہے الگ سے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء کی عجیب تشریح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے، سب سخت ابتلا سے، کسی چیز میں مبتلا ہو جانے سے، کسی بلا میں مبتلا ہو جانے سے اسے پناہ چاہتا ہوں. من جهد البلاء، اللهم اعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بہت بدبختی کے پکڑ لینے سے اور سوء قضا سے، برے فیصلوں سے جو میرے حق میں برے ہوں، اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے. محدثین نے جہد البلاء کی دو تفسیریں کی ہیں. حضرت بلال قاری جہد البلاء کی پہلی شرح، حضرت بلال قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم الشان محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ جہد البلاء کی دو شرح ہے. ایک ہے قلت المال و کثرت العیال، قلت المال و کثرت العیال، مال کم ہے اور اولاد زیادہ ہے، کسی کے ایک درجن بچے ہیں مگر ان کے لیے دودھ وغیرہ اور تمام ضروریات کا انتظام نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہلے مال کو بیان فرمایا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا غفار ہے اور خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد وہ انعامات بھی دیتا ہے. دنیا کے حکمراں اگر معاف کرتے ہیں تو صرف سزا سے نجات دے دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس کو معاف فرماتے ہیں اس کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں. استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے اور بخشنے کے بعد تم کو کچھ انعامات بھی دے گا. یمدکم بی اموالیم و بنین، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا. تو اولاد سے پہلے مال کا وعدہ اسی لیے ہے کہ انسان گھبرائے نہیں. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں مال میں برکت دے گا، اور اولاد بھی دے گا. تو اولاد سے پہلے مال کو لانے بیان فرما دیا کہ مال ہوگا تو اپنی اولاد کی خوب اچھی طرح پرورش کر سکو گے. اس لیے بندوں کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کو بیان فرمایا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کے پاس باغ بھی ہوں اور آبپاشی کے لیے نہریں بھی ہوں تو یہ نعمت ہے, اور دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں مگر آخرت میں انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو دس سال کے کم عمر صحابی تھے ان کی والدہ کی درخواست پر اسی اسلوب پر دعا دی جس اسلوب بیان پر کلام اللہ نازل ہوا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ و اغفر ذنبہ. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباعا لربہ مال کو پہلے بیان فرمایا, یعنی اپنے رب کی اتباع میں پہلے مال کو بیان فرمایا, جیسے اس آیت میں ہے یمدکم باموالٍ وبنین, پہلے مال کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اتباع میں اور ان کی اطاعت میں یہی پہلے مال کو فرمایا اللہم بارک فی مالہ. تو یہ چار دعائیں اتنی جامع ہیں کہ ان میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ کھجور کا جو درخت میں لگاتا تھا اس میں دو فصل آتی تھی, اور میرے علاوہ تمام صحابہ کی ایک فصل ہوتی تھی. تو بعض صحابہ نے سوچا یہ برکتی آدمی ہے, تو اپنے لگائے ہوئے درخت کے بارے میں ان سے کہا کہ تم اکھاڑ کر دوبارہ لگا دو. آگے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے لگائے ہوئے درخت اکھاڑ کر دوبارہ لگائے تو ان میں بھی دو بار فصل آنے لگی. اور حضرت انس کے ہاں اولاد اتنی ہوئی کہ فرمایا میں نے دو کم سو اولاد اپنے ہاتھوں سے دفن کی, یعنی 98 اولاد. وہ دفن تو منسل بھی میتن الا اثنین, یعنی 98. یہ عربی کی بلاغت ہے, ورنہ یہ فرماتے فینی دفن تو من سلبی سمانی عطا و تسعون. ہم نے 98 اولاد دفن کی, لیکن طرز بیان یہ ہے دفن تو من سلبی میتن الا اثنین. ہر زبان کے بولنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اور عمر کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ایسی قبول ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ بقی تو حتی سئمت الحیات, سئم یسمو کے معنی تھکنے کے آتے ہیں, جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا یسمون, یہ تھکتے نہیں ہیں, رات دن یہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں, نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے نہ آرام کی, عجیب مخلوق ہیں. اس لیے اللہ تعالی کے لیے فرشتوں کے لیے نیند نہیں ہے, کیونکہ نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے اور ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں اتنا زندہ رہا کہ زندگی سے تھک گیا. آخر وہ مات من الصحابتی بالبصرہ, حضرت انس کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا اور چوتھی دعا وقف الزنبو کے بارے میں فرمایا کہ جب تین دعائیں قبول ہو گئیں وارج الرابعہ چوتھی دعا کی قبولیت کی بھی مجھے امید ہے. یعنی چوتھی دعا تھی کہ اللہ ان کو کیا سچ وقف الزنبا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. تو خیر وہ تو صحابی تھے, سب صحابہ ناجی ہیں, نجات پانے والے. جہد البلائی کی دوسری شرح, جہد البلا کی ایک شرح ہو گئی یعنی مال کی کمی اور اولاد کی زیادتی, اور دوسری شرح ہے کہ ایسی مصیبت جس میں موت کی تمنا ہو کہ اللہ مجھے موت دے دے, اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. میں نے ایک مریض کو دیکھا, وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے موت کا انجیکشن لگا دو, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ ایسی مصیبت اور بلا سے بچائے کہ آدمی موت کی تمنا کرنے لگے. اب دوسرا ہے اللہ من در کی شقا, تو در کی شقا کی شرح, در کی شقا اور ہم بد نصیبی کے پکڑ لینے سے پناہ چاہتے ہیں. شقاوت کے بھی دو معنی ہیں, بد نصیبی تو ہے ہی, اور شقاوت کا دوسرا معنی ہے محرومی. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسہم, جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے. اس لیے جب کوئی اللہ والا یا اللہ والوں کا خادم آ جائے تو اپنی تنہائیوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھو. یہاں تک کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شیخ آ جائے تو نوافل اور معمولات ملتوی کر دو اور شیخ کے پاس بیٹھو, ادھر کر دو. یہ نہیں کہ شیخ تو مجلس کر رہا ہے اور تم اکیلے اپنا وظیفہ پڑھ رہے ہو. شیخ کا قرب اور شیخ کی مجلس کے وقت نوافل اشراق سب ملتوی کر دو. مولانا رومی نے اس کی مثال دی کہ سبزی منڈی میں سیب خریدنے کے لیے دھوپ میں چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے اور بدبو الگ ہوتی ہے, اور سیب کے باغ میں جاؤ تو سیب کی خوشبو بھی سونگتے رہو اور سیب بھی کھاتے رہو, اور اگر سیب کے باغ میں ایک آدمی سو رہا ہے تو سیب کی خوشبو اس کے اندر جا رہی ہے. اسی طرح اگر اللہ والوں کے پاس کوئی تہجد نبی پڑھے تو بھی جب ان کے پاس سے اٹھے گا تو قلب میں نور پائے گا. جیسے رات کی رانی کے نیچے چارپائی بچھا کر سو جاؤ تو رات بھر ناک خوشبو امپورٹ کرے گی اور صبح آپ کا دماغ تر و تازہ ہوگا. اس لیے خانقاہوں میں سونا تنہائیوں کی بیداری سے افضل ہے. بدر کی شقا یعنی بدبختی کے پکڑ لینے سے اگر بچنا ہے تو اللہ والوں کے جلیس بن جاؤ, آپ کو پکڑنے سے تحفظ حاصل, بدبختی کے پکڑنے سے تحفظ حاصل کرنا ہے تو بد نصیبی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جلدی سے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ. لا یشقا بہم جلیس ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں شقاوت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, بدبختی بد نصیبی سے بچنے کا پورے عالم میں کوئی راستہ نہیں ہے. آپ ساری دنیا میں بھاگے بھاگے پھرو شرقاً غرباً شمالاً جنوباً, مگر شقاوت پھر بھی پکڑ لے گی. لہذا لا یشقا بہم جلیس ہوں, یہ حدیث ہے کہ اللہ والوں کے پاس کا بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا. اہل اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کی شقاوت پر لا داخل ہو جائے گا, اور اس لا میں آپ کو حالاً و استقبالاً حفاظت کی ضمانت ہے، کیونکہ لا یشقی مضارع کا لفظ ہے، یعنی آپ کے مستقبل کی بدنصیبی سے بھی حفاظت اور ضمانت ہے، شقاوت سے فی الحال بھی محفوظ اور آئندہ بھی محفوظ رہو گے، انشاءاللہ بدنصیبی نہیں آئے گی، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ مستقبل میں بھی بدنصیب نہیں ہو سکتے، مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے ہوتے ہیں، لہذا اللہ والوں کے دوست خوش نصیبی کے ساتھ جیتے ہیں اور خوش نصیبی کے ساتھ مرتے ہیں۔ اس کی شرح علامہ ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری میں ان الفاظ سے فرمائی ہے، ان جلیسا یندرج معہم، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے انہی کے ساتھ مندرج ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ انہی میں لکھ لیتا ہے، فی جمیع ما یتفضل اللہ به علیہم اکراما لہم، اور وہ تمام مہربانیاں جو اللہ والوں پر برستی ہیں اللہ ان کے ساتھیوں کو بھی دے دیتا ہے، کیونکہ یہاں مفعول لہو آ رہا ہے، مفعول لہو فعل کا سبب بیان کرتا ہے۔ دیکھیے یہ حضرت والا کو یہ جو شروع میں پڑھتے ہیں گرامر وہ تک سب یاد، اور وہ اس کو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، اس لیے علمی مضامین حضرت اللہ تعالیٰ حضرت کی زبان مبارک سے بیان کراتے تھے۔ مفعول لہو فعل کا سبب بیان کرتا ہے، جیسے ضربت لہو تادیباً، ضربت لہو میں نے پٹائی کی اس کی ادب سکھانے کے لیے، تو تادیباً منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول لہو ہے، اور اگر آپ نے مشدوداً کہہ دیا کہ باندھ کر رسی سے، تو مشدوداً اس کا حال ہے، اور پھر مسجد کہہ دیا تو مکان بھی آ گیا اور یہ مفعول فی ہو گیا۔ جمیع ما یتفضل اللہ بھی علیہم اکرام اللہ، تو اس میں اپنے پیاروں کا اکرام ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ہو رہو۔ ہمارے بزرگوں اور اکابر کا تعامل چلا رہا ہے کہ شیخ سے بیعت ہونا اور ان کے مشورے سے راستہ طے کرنا ہے، خالی علم سے نہیں، اپنے شیخ سے پوچھ پوچھ کے کام کرنا، تو مشائخ کا یہ تعامل شاہراہ اولیاء ہے، یعنی جو بات اصلاح کی ہو، مشورے کی ہو، کوئی اس کے متعلق ہو، اپنے تزکیہ نفس کے متعلق، یا تو یہ باتیں تو پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں یا نہ جاؤں، میں فرا کام کروں یا نہ کروں، یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کروں یا نہ کروں، تو یہ کام شیخ کا کہہ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس سے واقف نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ میں یہ لگا لوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم جانو جاؤ لگا لو، تو وہ فصل ان کی خراب ہو گئی، تو آ کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا میری فصل خراب ہو گئی، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہاری دنیا ہے, تمہیں اس کو زیادہ جانتے ہو, ہمیں اس کی خبر نہیں. تو اس لیے جو اصلاح نفس کی بات ہو, دین کی بات ہو, تزکیہ نفس کے متعلق ہو, وہ پوچھنا چاہیے. اپنی کوئی بیماری ایسی ہو اپنے نفس کے اندر سے, بد نظری کی اور حب جاہ کی, اپنے کو بڑا سمجھنے کی اور حسد کی, اس طرح کی جو بیماریاں ہیں, یہ اس کی باقاعدہ اصلاح کراؤ تحریراً. اس میں جواب محفوظ ہو جاتا ہے کبھی, اور جو کچھ شیخ میں لکھتا ہے تو وہ کبھی نگاہ آدمی بھول جاتا ہے, پھر کبھی اٹھا کے اس کو دیکھ لیا تو پتا چلا, پھر یاد آ جاتا ہے, پھر اس کا علاج شروع. اول تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک وہ مرض جیسے پہلے بہت زیادہ تھا, پھر اس میں کمی آ گئی تو اس کمی کی بھی چلا کرو, پھر اس کے بعد اور کمی آ گئی اور کمی آ گئی تو اس کی چلا کرتے رہیے, یہاں تک کہ وہ جاتا رہے. اور درمیان میں اسی کے دوسرا مرض بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو جب اس کا علاج ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا مرض لکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے, اس شیخ کے کام یہ ہے, نہ کہ یہ کام ہے کہ میں بزنس کروں یا نہ کروں, فلاں کے ساتھ بزنس کروں یا نہ کروں, یا یہ لاہور جاؤں یا نہ جاؤں, یا فلاں جگہ جانا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کیا پتا. عالم الغیب تھوڑی ہوتا ہے شاید, عالم الغیب تو کوئی بھی نہیں. اس لیے اور جو دنیا کے معاملات ہیں وہ جانتا نہیں, اسے کیا پتا کہ کس طرح تجارت کی جاتی ہے, کس طرح نوکری کی جاتی ہے. اس لیے اصلاح نفس کی بات. ہمارے بزرگوں اور اکابر کا تعامل چلا آ رہا ہے, یعنی ان کو معمول چلا آ رہا ہے کہ شیخ سے بیعت ہونا اور ان کے مشورے سے راستہ طے کرنا ہے, خالی علم سے نہیں, اور اپنے شیخ سے پوچھ پوچھ کے کام کرنا ہے. تو مشائخ کا یہ معمول شاہراہ اولیاء ہے, شاہراہ اولیاء ہے جو سپر ہائی وے کو چھوڑ کر کسی چھوٹی گلی میں کس کے گھس کے ان پر ڈاکہ پڑ گیا. جو سپر ہائی وے کو چھوڑ کر کسی چھوٹی گلی میں گھس گئے ان پر ڈاکہ پڑ گیا, کیونکہ سپر ہائی وے پر بہت موٹریں چل رہی ہیں تو ڈاکو بھی ڈرتا ہے کہ کسی موٹر میں کوئی صاحب اسلحہ ہو سکتا ہے, کوئی صاحب اسلحہ ہو سکتا ہے. تو شاعر اولیاء کو مت چھوڑو, یعنی جو بزرگوں کا اولیاء اللہ کا راستہ ہے اس کو مت چھوڑو, اسی پر چلو. آج جو کچھ حضرت فرماتے ہیں, آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے. میں اپنے مریدوں اور احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں کہ یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے, اس میں قبر سے تحفظ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ہے کہ اشرف علی کچھ نہیں ہے, سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اس میں نفس کی نفی ہو جاتی ہے, اپنا کمال مت ظاہر کرو. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ نری صحبت کافی نہیں, کیونکہ وس بن نفس کا اللہ تعالی نے صحابہ کا حال بیان کیا ہے کہ یریدون وجہ, مضارے سے بیان فرمایا ہے, جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے, یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. صرف میں ہی ان کے دل کی مراد ہوں اور یہ میرے مرید ہیں. تو بتاؤ گناہ غیر اللہ ہیں یا نہیں, لہذا اگر یرید ہونا وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرو. بس اب آپ پڑھ دیجیے.
اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے. اللہ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کی شان بتا دی. یریدون وجہ یعنی مجھے ہر وقت اپنا مراد بناؤ, ارادہ کرو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش رہے اور ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو. یریدون کا فاعل مریدون ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں پیری مریدی کا ثبوت کہاں ہے. یریدون کا اسم اسم فاعل مریدون ہے. جو ارادہ کر کے اللہ کو اپنے دل میں مراد بنائے یعنی پکا ارادہ کرے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, کتنا ہی حرام مزہ آئے ایسے حرام مزے پر کروڑوں لعنت بھیجو. نظر کی حفاظت کر کے غم اٹھانے کی عادت ڈالو. یہ نصیب دوستاں ہے, نصیب اولیاء ہے, غذائے اولیاء ہے. اس کے بدلے میں اللہ آپ کے قلب کو پیار عطا کرے گا کہ میرے بندے نے میرا قانون یغضوا من ابصارہم نہیں توڑا, اپنا دل توڑ دیا. ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ پیار کرتا ہے کہ میری محبت میں اس نے دل توڑا. میں اپنی خوشیوں کا خون کیا اور مجھے خوش رکھا. مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کو ناخوشی میں کنورٹ کیا. تو پھر اللہ کو رحم آتا ہے کہ اسی عالم میں کتنے لوگ عورتوں سے بد نظری کر کے حرام لذت اڑا رہے ہیں, لیکن میرا یہ بندہ ایسا ہے جو اپنے سینے میں قلب شکستہ رکھتا ہے, ٹوٹا ہوا دل رکھتا ہے, اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ دل توڑ دیا. چونکہ ہر وقت بے پردگی اور اوریانی عام ہے تو مسلسل اپنے دل کو توڑتا رہتا ہے. تو ایسے شکستہ قلوب کو جو خدا کی یاد میں تسلسل کے ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں مگر حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دیتے, ان پر اللہ تعالی کی تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ بازغہ عطا ہوتی ہیں. بازغہ کہتے ہیں 12 بجے دن کے سورج کو, یعنی ان کے قلب پر نہایت قوی تجلی نازل ہوتی ہے. اور وافرہ کے معنی ہیں بہت زیادہ, اور متواترہ یعنی مسلسل, کیونکہ وہ ہر وقت مسلسل غم اٹھاتے ہیں. اور جب حالت غم میں نہیں ہوتے, مثلا مسجد میں بدنظری کا کوئی موقع نہیں ہوتا, تب بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب تک جیتا رہوں گا آپ کا بن کے جیتا رہوں گا. جب تک جیتا رہوں گا اور خون آپ کا بن کے جیتا رہوں گا اور خون آرزو پیتا رہوں گا, حرام آرزو کی تکمیل نہیں کروں گا. تو اس ارادہ دائمہ اور مسلسلہ کی وجہ سے ان کے قلب پر تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ اور بازغہ عطا ہوتی ہیں, اور ان کا چہرہ ترجمان قلب ہوتا ہے. جس کے قلب میں مولا ہوتا ہے اس کا چہرہ اور آنکھیں ترجمان مولا ہوتی ہیں. اس کے چہرے پر آپ کو مولا کی تجلیات نظر آئیں گی. اور جن کے دل میں کوئی لونڈا یا کوئی لونڈیا ہوگی, کوئی معشوق یا معشوقہ ہوگی, اس کے چہرے پر اس معشوق کے گراؤنڈ فلور کے جغرافیے ہوں گے. منحوسیت اور لعنت برس رہی ہوگی. ان کے چہروں پر پیشاب اور پاخانے کے مخارج یعنی سبیلین کے جغرافیے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے دل میں وہی تمنا ہے کہ کوئی معشوق یا کوئی معشوقہ ملے تو اس کے پیشاب پاخانے کے مقامات میں مرور اور عبور کر کے سرور حرام حاصل کریں, اور بےغیرتی اور کمینے پن اور اللہ تعالی کے ساتھ بے وفائی کر کے مجرمانہ زندگی گزاریں. جی اچھا. آپ کسی بے وفا کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے, لہذا آپ بھی اللہ تعالی کے ساتھ بے وفا نہ رہو. اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو اللہ کے وفادار رہو. اگر 10 دن کھانا نہ ملے تو بتاؤ معشوق تلاش کرو گے یا روٹیاں مانگو گے؟ اسی لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ با وفا رہو، با حیا رہو اور با خدا رہو، بس تین کام کر لو، پھر دیکھو دنیا میں تم ایک لیلا کے چکر میں ہو، وہ بھی علی معرض الجوتا ہے، پکڑے گئے تو جوتا پڑے گا، اور تقوی سے رہو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے، نافرمانی کرو گے تو سر پر جوتے پڑیں گے، عشق مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عشق لیلا والوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب تک جان ہے ہمت تقوی ہے، اگر ہمت تقوی نہ ہو تو تقوی فرض نہیں رہے گا ورنہ ظلم ہو جائے گا، جب طاقت تقوی اور ہمت تقوی نہیں ہے پھر تقوی فرض کرنا ظلم ہے یا نہیں، اور اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے، تو معلوم ہوا کہ مرتے دم تک ہمت تقوی اور طاقت تقوی موجود ہے، لیکن استعمال ہمت تقوی اور استعمال قدرت تقوی میں ہم مجرم ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور استطاعت کا استعمال کرنے ہی میں ہم غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ والے ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، روتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں، یعنی جتنی ہماری قدرت ہے اتنا ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں، جتنی ہماری نظر بچانے کی قدرت ہے اس قدرت کو ہم نے استعمال کیا یا نہیں، یا ہم اس میں چور اور خائن ہیں، اسی فکر و غم میں وہ مرتے رہتے ہیں، ساری زندگی گھلتے رہتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جو شخص کہے کہ مجھے طاقت نہیں رہتی، حسینوں کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پرانی عادت راسخ ہو چکی ہے، تو اس کا جواب حکیم الامت نے دیا کہ قدرت ہمیشہ ضدین سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جس کام کو کرنے کی قدرت ہوتی ہے آدمی اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے، جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اسے نیچے بھی گرا سکتا ہے، جو حسینوں پر نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے، بشرطیے کہ اللہ تعالی کا ڈر ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پولیس کا سپرنٹینڈنٹ کہے کہ یہ میرا لڑکا یا میری لڑکی ہے، جو نظر باز ہی کہتا ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، وہ آج میری لڑکی کو دیکھ کر دکھائے اور ایک ہاتھ میں اس کے پستول بھی ہو، تو وہاں اس کا نفس بڑا عقل مند بن جاتا ہے، معلوم ہوا نظر بچانے کی طاقت ہے، جبھی تو پستول دیکھ کر پاگل نہیں ہوا۔ آہ مخلوق کے خوف سے نظر نیچی کرنے والو، اس بڑی طاقت کا بھی دھیان پیدا کر لو جسے ہماری نظر کی بینائی چھیننے یا ہمارے گردے بیکار کرنے کے لیے کسی پستول کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحبت شیخ میں اول تو یریدون وجہ ضروری ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے، اور دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھے، شیخ کے سامنے مٹ کر رہنا چاہیے، اس کو روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح اس کی روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ اور شیخ کا پیار سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ شیخ نے کسی بات پر ٹوک دیا یا پکڑ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا تو اگر مگر اور بحث بازی شروع کر دی، اس میں ایذائے شیخ ہے۔
بچوں کو ٹرافی دینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔